وجود میں آئے گا. اللہ اگر چاہے تو ان کئی ملائین بیبات جو ہیں ان سب میں اگر اللہ تعالی جان پیدا کرے تو صورتحال کی زمین پر کچھ اور ہو, مختلف ہو, لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے اور وہی علیم ہے, وہی حکیم ہے. جدید علم 1400 سال کے بعد جن حقائق کو حقائق کہہ کر بیان کرتا ہے, 1400 سال پہلے قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا. جس دور میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی لیبارٹری نہیں تھی, کوئی میڈیکل کی یونیورسٹیاں اور کوئی ڈگریوں والے لوگ نہیں تھے, مکے کی اس دور افتادہ بستی میں ایک امی نبی پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی میں یہ ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تو کہا کہ خلق الانسان من نطفة, انسان کو نطفے سے پیدا کیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 4, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, پھر بھی وہ جھگڑا کرتا ہے. اور سورہ یاسین میں کہا کہ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. کہ خلق الانسان من نطفہ, انسان کو نطفے سے پیدا کیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 4, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, پھر بھی وہ جھگڑا کرتا ہے. اور سورہ یاسین میں کہا کہ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اور سورہ الکہف کی آیت نمبر 37 میں ہم نے أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. عبس میں ہے من نطفةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ, اور یہ وہ نطفہ ہے جس کا معنی ہے نطفہ صاف اور شفاف پانی یا موتی کی جو شفافی اور سفیدی ہوتی ہے اس کو نطفہ کہتے ہیں, اسی سے ہے نطفہ. تو مرد کی منی کے قطرات کو نطفہ کہا جاتا ہے. یہی وہ قطرات ہیں جو پانی کے قطرے جب ٹپکتے ہیں سفید موتیوں کی شکل میں وہ دور سے نظر آتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی اس حدیث کو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج وقد اقیمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر. اقامت ہوئی اور آپ علیہ الصلاة والسلام اپنے حجرے سے باہر نکلے, صفیں درست ہوئیں, آپ مصلے پہ پہنچے, ہم انتظار میں ہیں کہ ابھی آپ اللہ اکبر کہیں گے, انصرف, آپ واپس پلٹے اور ہم سے کہا کہ انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں. ہم انتظار کرتے رہے, آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے, ینطف رأسہ, نطفہ سے ہے ینطف رأسہ ماء, ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. وقد اغتسل, تو معلوم یہ ہوا کہ آپ غسل کرنے گئے تھے. تو اس حدیث سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے لیے اس اسوے اور نمونے کو چھوڑا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کسی سے یہ بھول ہو سکتی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اچانک نماز سے چند لمحے قبل یا نماز میں اس کو یاد آئے کہ اس نے تو غسل کرنا تھا. تو اگر بھول سے کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً انسان واپس جائے, غسل کرے اور آ کے دوبارہ نماز پڑھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھول میں امت کے لیے رحمت. امت کے لیے ایک مسئلہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اگر مصلی پہ پہنچ کے بھی یاد آئے تو واپس پلٹو, اور یہی معاملہ وضو کا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا امام نماز پڑھا رہا ہے اس کو یاد آ گیا کہ مجھے تو وضو کرنا تھا, فوراً واپس جا کے وضو کر کے آئے, یا دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وہ صف سے نکلے, جا کے وضو کرے اور دوبارہ آ کے اپنی نماز کو مکمل کرے. قطرات نطفہ, اس کا معنی ہے قطرہ. اس سے وہ حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے خواب میں عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا کہ وہ حرم کے قریب کھڑے ہیں، کعبے کے قریب، ینطق رأسه ماء، ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں جو قرب قیامت کی فتنوں کے بارے میں ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر اتریں گے، اس حدیث کے آخر میں جو طویل حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں، فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، دمشق کی مشرقی سمت پہ وہ مسجد، جو لوگ دمشق جاتے ہیں انہوں نے دیکھی ہے، اس مسجد کا وہ مینار بھی اس وقت موجود ہے، جس مینار کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس مینار پہ آسمان سے اتریں گے۔ کہا کہ بین مہرودتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین اذا طأطأ رأسہ قطر، جب وہ سر کو نیچے کریں گے اس حال میں وہ اتریں گے آسمان سے کہ دو فرشتوں کا سہارا لیا ہوا ہوگا، اور جب سر کو ذرا نیچے جھکائیں گے تو کہا کہ سر سے پانی کے قطرے اس طریقے پہ نکلیں گے جیسے کہ موتی، گویا کہ وہ اللہ کے ہاں سے تازہ غسل کر کے آ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، اور جب سر کو اٹھائیں گے تو وہ قطرے پانی کے یوں محسوس ہوں گے كَاللُّؤْلُؤِ، جیسے موتی۔ تو ان احادیث میں لفظ نطفہ استعمال ہوا۔ اسی طریقے پہ کتاب التعبیر میں، صحیح بخاری میں، یہ حدیث عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انی رأیت اللیلۃ فی المنام غلۃ تنطف نطفہ سے، کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک سایہ ہے اور اس سائے سے شہد اور گھی کے قطرے، نطفہ، تنطف، یہ ٹپک رہے ہیں، تنطف السمن والعسل، شہد اور گھی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، میں نے دیکھا کہ لوگ ان قطروں کو جمع کر رہے ہیں، کچھ لوگ بڑی مقدار میں حاصل کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں چند قطرے ان کو ملتے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ سبب واصل من الارض الى السماء، ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک گئی ہوئی ہے۔ اور کہا کہ فأراك اخذت به فعلوت، میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے وہ رسی پکڑی اور پکڑ کے آسمان پہ چڑھ گئے، یعنی آسمان تک تشریف لے گئے۔ ثم اخذ به رجل آخر فعلا به، ثم اخذ به رجل آخر فعلا به، ثم اخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل، آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب ہے، انہوں نے بھی رسی کو پکڑا اور آسمان کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد دوسرے ایک صاحب تھے، انہوں نے بھی یہی عمل کیا، پھر تیسرے ایک صاحب ہے، انہوں نے بھی یہی عمل کیا۔ فرمایا کہ چوتھے ایک صاحب ہے، وہ بھی آئے، رسی ٹوٹ گئی پھر جڑ گئی۔ اس طریقے پہ یہ گفتگو ہوئی۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ بأبی انت والله لتدعنی فاعبرها، فقال النبی اعبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا اور فرمایا کہ ہاں تم اس کی تعبیر کرو، تعبیر بیان کرو۔ تو ابو سیدنا ابو بکر الصدیق نے ارشاد فرمایا کہ اما الظلۃ فالاسلام، وہ سایہ جو تم نے دیکھا وہ اسلام ہے، اور اس سے جو شہد اور گھی کے قطرے ٹپک رہے ہیں وہ قرآن ہے۔ کچھ لوگ قرآن زیادہ مقدار میں حاصل کرتے ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے، اور کچھ لوگ کم مقدار میں قرآن کو حاصل کرتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ جو رسی آسمان کی طرف چلی گئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ اس سے مراد آپ ہیں، اور اس کے بعد آپ کے دوسرے ساتھی، اور اس کے بعد آپ کے تیسرے ساتھی، اور اس کے بعد آپ کے چوتھے ساتھی. ظاہر ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ان چاروں خلفاء اربعہ، ان کی خلافت کو اس خواب میں بیان کر دیا گیا کہ آپ کے بعد جو آپ کے ساتھی ہیں انہوں نے بھی رسی کو پکڑا اور وہ آسمان پہ چلے گئے، اس کے بعد والے تھے وہ بھی، اس کے بعد والے وہ بھی، اور اس کے بعد پھر یہ رسی ٹوٹ گئی. تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عثمان کی خلافت اس سے مراد ہے، اور اس حدیث میں تین خلفاء کا ذکر ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان. چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتنے زیادہ ہو گئے اور اسلام دشمنوں اور منافقین نے زیادہ شر پسندی کو اختیار کیا، لیکن اللہ تعالی نے پھر بھی امت پر مہربانی کی اور امت تقسیم نہیں ہوئی. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے باوجود امت نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ اجماع کیا اور اس طریقے پہ امت تقسیم نہیں ہوئی، لیکن وہ منافقین کی شر پسندی اور سیدنا عثمان کی شہادت اس کو اشارتاً اس خواب میں بیان کیا. جب خواب کی تعبیر بیان کی تو پھر یہ عرض کیا کہ فأخبرنی یا رسول اللہ بأبی انت اصبت ام اخطأت، کہ آپ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میری تعبیر صحیح ہے یا غلط ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اصبت بعضا واخطأت بعضا، تمہاری تعبیر کچھ ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں کی، حالانکہ سیدنا ابو بکر نے اصرار کیا کہ واللہ یا رسول اللہ لتحدثنی بالذی اخطأ، کہ اللہ کی قسم آپ ضرور مجھے بتائیے کہ یہ کہاں کہاں میں نے غلطی کی. تو آپ نے فرمایا کہ لا تحسن، قسم مت کھاؤ اور چھوڑ دو اس معاملے کو. جب اس میں حکمت ہے کہ میں اس خواب کی تعبیر کو مزید شرح کے ساتھ بیان نہ کروں. تو اس طریقے پہ اس حدیث میں لفظ تھا بلتن تنقیف قطرے، تو یہاں پر وہ لفظ ہے ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، یہ وہ نطفہ ہے جو انسان کی پیدائش کا پہلا مرحلہ ہے. اس پہلے مرحلے میں یہ انسان منی کے قطرات کی شکل میں ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں پھر یہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے، یہ خون اور اس میں سرخی، اور پھر یہ لوتھڑی کی شکل اختیار کرتا ہے جب یہ مدغہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، اور بوٹی کے بننے کے بعد پھر جو اس کی صورت ہوتی ہے وہ ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھتا ہے. اور فرمایا کہ پھر یہ جو نطفہ ہوتا ہے، اس نطفے کے بعد جس طریقے سے حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے صحیح مسلم میں کہ اذا مر بالنطفۃ تنتان و اربعون لیلۃ، اور ایک روایت میں ہے ان النطفۃ تقع فی الرحم اربعین لیلۃ ثم یتصور علیہ الملک، 40 راتوں کے بعد یہ نطفہ شکم مادر رحم میں 40 راتیں، اور ایک روایت میں ہے 42، اور ایک میں ہے 41، ایک میں ہے 43، تو بہرحال زیادہ اتفاق 40 پر ہے. یہ 40 راتوں کے بعد بعث اللہ الیہا ملکا، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، فصورہا وخلق سمعہا وبصرہا وجلدہا ولحمہا وعظامہا، یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ متفق علیہ حدیث میں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون ذلک علقۃ مثل ذلک، تم میں سے ہر ایک ماں کے پیٹ میں پہلی حالت میں نطفہ جب ہوتا ہے 40 دن تک یہ نطفے کی شکل ہوتی ہے، ثم علقہ، پھر یہ علقہ بنتا ہے. تو فرمایا کہ اس طریقے پہ یہ نطفہ ہے، اور اس نطفے کے بعد پھر جو دوسری صورت پیدا ہوتی ہے وہ ہے علقہ. تو علقہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا وزن ہے فعلہ، علاقہ تو علاقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گوشت اور خون کا لوتھڑا شکا میں مادر کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے یعنی لگ جاتا ہے, تو لگی ہوئی چیز کو معلق کہتے ہیں, لگ گئی اس کے ساتھ, اس لیے بھی علاقہ کو علاقہ کہتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ ہے جب یہ گوشت کی بوٹیاں بن جاتی ہیں مدغہ, یہ بھی اس میں جامد ہے. مدغہ کے بعد چوتھے مرحلے میں یہ ہوتا ہے مخلقہ یا غیر مخلقہ, اللہ کے حکم سے یا تو اس کے تمام اعضاء پورے ہو جاتے ہیں مخلقہ, یعنی یہ مخلوق پوری مکمل ہو گئی, ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان یعنی پورا جسم صحیح ہوا, اور یا اللہ کے حکم سے اس جسم میں کوئی چیز ادھوری ناقص چھوڑ دی گئی غیر مخلقہ. پیدائشی طور پہ جو بچے معذور نامکمل ادھورے ناقص ہوتے ہیں دنیا کا کوئی طب ان کو مکمل نہیں کر سکتا, ڈاکٹروں کے پاس ان چیزوں کا علاج ہے جو انسان کی پیدائش کے بعد اس کو پیش آتے ہیں, پیدائشی جو عوارض پیش ہوتے ہیں ان کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ یہ وہاں اللہ کے ہاں غیر مخلقہ کی شکل میں بن گئے. اب عارضی طور پہ کوئی چیز ساتھ لگا لو تو لگا لو, وہ چند دن یا کچھ عرصے یا کچھ ایام کی بات ہوتی ہے, مستقل کوئی چیز نہیں بنتی, اس لیے کہ اللہ کے ہاں سے یہ اسی طرح نامکمل بن کے آیا ہے, اس لیے نامکمل ہی رہنا ہے, اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ جس کے بارے میں چاہے جب چاہے جیسا چاہے جس طرح چاہے فیصلہ کرے. تو یہ وہ تمام مراحل ہیں. مخلق یہ اسم مفعول ہے اور مخلقہ مؤنث سے مخلق کا, یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہر انسان نے گزرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر وغیر مخلقتن لنبین لکم, ہم تمہارے سامنے یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم جان لو کہ مخلوق ساری مل کر کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى, آٹھ یا نو مہینے ماں کے پیٹ میں کون ٹھہراتا ہے؟ اللہ. ونقر فی الارحام ما نشاء, جس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں. اللہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے اس جنین نے آٹھ نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کر پھر دنیا میں جانا ہے, اس کو اللہ زندگی دیتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ حمل گر جاتا ہے, ساقط ہو جاتا ہے, یا وہ حمل قرار ہی نہیں پکڑتا, استقرار حمل نہیں ہوتا, حمل ساقط ہو جاتا ہے. ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى, مقرر مدت ہے آٹھ نو مہینے. ثم نخرجکم, پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں, طفلا بچے کی شکل میں. اور یہ سورہ حج میں یہاں پر تو یہ ہے ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تم جوانی تک پہنچتے ہو. اور سورہ غافر میں ہے ثم لتکونوا شیوخا, پھر تم بڑھاپے تک پہنچتے ہو. تو سورہ غافر کی آیت نمبر 67 میں ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل, تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ولتبلغوا اجلا مسمى, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مقرر مدت وقت تک وہ پہنچتے ہیں. اور یہی چیز سورہ مومنون کی آیت نمبر 12-16 تک میں بیان کی گئی ہے ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. کتنی برکتوں والا وہ خالق ہے جو سب سے عمدہ سب سے اچھا سب سے افضل ہے. ثم انکم بعد ذلك لمیتون, پھر تم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, یہ ہے انسان کی حقیقت, پیدائش سے قبل اور مرنے کے بعد. انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تو مرنے کے خطرات, اور جب انسان بن کے اس دنیا میں آیا پھر اس کے لیے موت ہے، اور موت کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جانا قیامت کے لیے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو جوانی تک. ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم پھر پہنچو بڑھاپے تک. اور یہ بڑھاپا کیا ہے جس کے بارے میں یہاں پر ارشاد ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے پس عمر کی طرف. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، لوٹا دیا جاتا ہے، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کیوں؟ لِكَيْ، تاکہ، لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. یہاں علم نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. اور نکرہ عربی میں یا تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا تفخیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر تحقیر کے لیے استعمال ہو اس کا معنی یہ ہوگا کہ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، جو کچھ اس نے جانا اور سیکھا تھا وہ بڑھاپے میں سب کچھ بھول جاتا ہے. اور اگر تفخیم کا معنی ہو تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ بڑھاپے میں اگر بہت کچھ بھی جان لے تب بھی بھول جاتا ہے. جس طرح سورہ یاسین میں ہے آیت نمبر 67 میں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو پستی کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اور سورہ والتین والزیتون میں ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اور یہ وہ عمر ہے بڑھاپے کی کہ بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو تمام اعضاء اور تمام توانائیاں اور قوتیں اور صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی عمر امت کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث میں ارشاد فرمایا، عمر امتی، اور ایک روایت میں اعمار امتی، من 60 سنہ الى 70 سنہ، میری امت کی اوسطاً عمر جو ہے میری امت کے لوگوں کی وہ 60 اور 70. میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ اوسطاً 60 اور 70 سال کے درمیان، بہت کم 70 سے زیادہ، 100 سے زیادہ نادر، شاذ بہت کم، عموماً 60 اور 70 کے درمیان. یہ وہ عمر ہے بڑھاپے کی جس میں انسان کی توانائی اور قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں. اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اور ترمذی میں ہے واعوذ بک من ارذل العمر، اور نسائی میں ہے واعوذ بک من سوء العمر. بڑھاپے کی وہ عمر جس میں انسان کی عقل بھی چلی جاتی ہے، اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر. اور ترمذی کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ سئلا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، من خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھا ہو. پھر پوچھا گیا کہ وہ ای الناس شر، برے لوگ کون ہیں، بد نصیب اور شریر، شر پسند. فرمایا، من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر طویل ہو لیکن عمل اچھا نہ ہو. تو آخری عمر بھی مسلمان کی ایسی ہو کہ اس میں اعمال صالحہ زیادہ ہو، اس لیے کہ اب تو جوانی میں اور اس سے پہلے تو امید اور نا امیدی اور دونوں کی بیچ والی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر میرے لیے موت لکھی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن مزید عمر ملے گی، ابھی بچوں کی شادیاں ہوں گی، بیٹوں کی شادیاں ہوں گی، بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، پوتے نواسے نواسیاں ہم دیکھیں گے، پھر بڑھاپے میں آرام سے کہیں رہیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ بڑھاپے کے بعد پھر جوانی نہیں آتی، پھر موت ہی آتی ہے. تو بڑھاپے کے بعد تو یقینی موت ہے. اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں بھی اگر کسی کو اللہ کی یاد نہ آئے تو وہ ازلی بدبخت ہے. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب الیم. تین بدبخت وہ ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا, ان سے اللہ بات کرنا گوارا نہیں کرے گا, ان کا تزکیہ نہیں کرے گا, ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. شیخ زانی, بوڑھا زانی, وہ کہ جو بڑھاپے میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بات نہیں آیا, جس کے چہرے کے سفید بال اس سے کہتے ہیں کہ اب تو اللہ سے حیا کر, اس لیے کہ اللہ کو سفید بالوں سے حیا ہے. شیخ زان, ملک کذاب, حکمران جو جھوٹ بولے اپنی رعایا اور عوام سے, وہ حکمران جو جھوٹ بولے, فرمایا کہ اس کا معاملہ بڑا سخت ہے. عائل مستکبر, وہ شخص کے جو ہو تو غریب, ہو تو غریب لیکن چچوری حرکتیں نہ چھوڑے, یعنی اپنے آپ کو پھر بھی غریب نہ سمجھے, توازوں کو اختیار نہ کرے, اس کا تکبر اور نخرا پھر بھی کم نہ ہو, خوب و غریب. فرمایا کہ یہ تین قسم کے وہ بدبخت ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا. تو فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. زمین کی مثال اس لیے دی, فرمایا کہ زمین کو تم دیکھتے ہو کہ یہ بنجر, بے آباد, خشک ہوتی ہے, جب اس پہ آسمان سے بارش برستی ہے تو کس طریقے پہ یہ پھل دیتی ہے اور آباد ہو جاتی ہے, خوبصورت ہو جاتی ہے, اس کی شگفتگی اور خوشنمائی اور رنگینی اور سبزہ پن اور بہار اور زندگی اور فائدے سب ظاہر ہو جاتے ہیں. اس طریقے پہ اللہ تعالی جس انسان کے بارے میں چاہے یہ فیصلہ فرماتے ہیں, اپنے رحمت کی بارش جب اس پہ برساتے ہیں تو اس بدن سے نہ صرف صاحب بدن کو راحت اور آرام ملتا ہے بلکہ صالح اور متقی شخص کو جو دوسرا دیکھنے والا دیکھتا ہے, دیکھ کے اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ دیکھو سورہ حدید میں, اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جس طرح زمین کو موت کے بعد دوبارہ ہم زندہ کرتے ہیں, تمہارے جو ہوئی دل کی وہ بستیاں جو مر گئیں, دل ویران اور بنجر ہو گئے, ان دلوں میں اللہ کے ذکر کا بیج بو تاکہ اس سے رحمت پیدا ہو. اسی ضمن میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا, کہ جن کا ایک واقعہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے جس کا تعلق ارذل العمر سے ہے, اور وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی امام الترمذی کی سنن سے جو لی گئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر, سب سے بہتر آدمی, لوگوں میں اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وحسن عمله, اس کی عمر طویل ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. اور پھر پوچھا گیا کہ ای الناس شر, شریر اور شر پسند اور برا آدمی لوگوں میں کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمره وساء عمله, اس کی عمر طویل ہو اور اس کا عمل بھی برا ہو, جس کو بڑھاپے میں بھی اللہ تعالی سے حیا نہ آئے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا والی بنا کے بھیجا, تو کہا کہ شکا اہل الکوفہ سعدا الى عمر رضی اللہ عنہ فعزل واستعمل علیہم عمارا فشکوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي
فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سعد کو جب کوفے کا والی بنا کے بھیجا تو کوفے والوں نے ان کی شکایت کی, تو سیدنا عمر نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمار کو کوفے کا والی بنا کے بھیجا. ان کے خلاف بھی جب ان لوگوں نے شکایت کی تو سیدنا عمر کو شک ہوا کہ شاید یہ شرپسند قسم کے لوگ ہیں جو خامخواہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیوں نہ اچھی خاصی اس بات کی تحقیق کر لی جائے. تو فرمایا کہ انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ تم جا کے لوگوں سے معلومات حاصل کرو سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو کہا کہ ایک شخص نے جو اسامہ بن قتادہ جس کا نام تھا اور ابا سعدہ کے نام سے معروف تھا, اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. اس شخص نے سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف سیدنا عمر کی بارگاہ میں تین چھوٹی شکایتیں بیان کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور صالحین کے بارے میں ادھر ادھر غلط قسم کی افواہیں پھیلانے والے اور غلط قسم کے پروپیگنڈا کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں. تو یہ سعد ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ایک جن کو رسول اپنی زندگی میں ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہے, اور جو ان کے خلاف جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس بدبخت کو بھی پتہ ہے, یہ جانتا ہے کہ میں کس پر بہتان لگا رہا ہوں. لیکن جب انسان کی نگاہوں سے اللہ کا خوف اور فکر آخرت زائل ہو جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو شاید کہ جن کی ظاہری آنکھیں نہ ہوں یہ اندھے ہیں, فرمایا کہ نہیں, دیکھو فإنها لا تعمل ابصار, کچھ ایسے اندھے ہیں جن کی ظاہری آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, لا تعمل ابصار, ان کی ظاہری بینائی والی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں لیکن ان کے جو دل کی آنکھیں ہیں وہ نابینا ہو چکی ہیں. اس قسم کے لوگ, فرمایا کہ انہوں نے اس بدبخت نے تین شکایتیں کی کہ لا یسیر بالسریہ, جب دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے سریہ لشکر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی خود نہیں چلتے, ولا یقسم بالسویہ, اور اسی طریقے پہ جب کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو عدل اور انصاف سے برابر برابر تقسیم نہیں کرتے, کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں, ولا یعدل فی القضیہ, اور جب کوئی کیس کوئی چیز ان کے سامنے تنازع اختلاف کی چیز پیش ہوتی ہے تو اس میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ عدل و انصاف والا فیصلہ نہیں ہوتا. تین جھوٹے الزام اس شخص نے لگائے. قال سعد اما والله لأدعون بثلاث, سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ تین باتیں سنی انہوں نے کہا کہ میں بھی تین بد دعائیں تمہیں دیتا ہوں, کیونکہ تم نے تین جھوٹے الزام مجھ پہ لگائے ہیں اس لیے میں تین باتیں یہ کہتا ہوں. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ, اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے اس نے لوگوں کے سامنے اس قسم کی گفتگو کی ہے تو میں تین بد دعائیں دیتا ہوں. فَأَطِلْ عُمْرَهُ, اس کو طویل عمر دے. تو طویل عمر اللہ کی اطاعت میں اگر استعمال کی جائے, جیسا کہ ہم نے وہ حدیث پڑھی, تو یہ نعمت ہے, اور لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور اگر یہ عمر اللہ کی مخالفت میں جیسے عموماً ہوتا ہے, ورنہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں صرف سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو طویل زندگی ملی, باقی انبیاء کی زندگیاں اور عمریں زیادہ طویل نہیں تھیں, اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طویل زندگی نہیں ملی. تو فرمایا کہ ایک بد دعا یہ کہ فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، کہا کہ اے اللہ اس کو طویل زندگی دے اور اس کو طویل فقر و فاقہ دے اور اس کو فتنوں کے لیے زندہ رکھ.
قال وكان بعض اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه سعد،
اس کو طویل زندگی ملی. بعض محدثین اور شراح نے لکھا کہ اس کو 100 سال سے زیادہ زندگی ملی اور زندگی اتنی طویل ہوئی کہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں قد سقط حاجبہ علی عینیہ من الکبر، آنکھوں کی جو اوپر پلکیں ہیں اور بھویں ہیں یہ زیادہ معمر ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر آ گئی تھیں، یعنی آنکھیں اس کی چھپ گئی تھیں، اس قدر وہ معمر ہوا، یعنی 100 سال سے بھی زیادہ اس کی عمر ہو گئی. اور جب اس کو کوئی ملتا اور اس سے کسی کی ملاقات ہوتی تو پوچھتا کہ تم کون ہو، تو کہا کرتا کہ شیخ کبیر مفتون، میں وہ بوڑھا ہوں، میں وہ بوڑھا ہوں جس کو اللہ نے فتنوں کے لیے زندہ رکھا ہے. اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو جو بد دعا دی وہ یہ تھی اطل عمرہ و اطل فقرہ و عرضہ بالفتن. اس حدیث میں بھی سعد بن ابی وقاص چونکہ 10 مبشرہ میں سے ہیں اور رشتے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماموں لگتے ہیں اور یہ مستجاب الدعوات میں سے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. تو اس حدیث سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ صالحین اور اولیاء اللہ اور اہل اللہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کا دل دکھائے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اللہ نے خود حدیث قدسی میں کہا ہے من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کو ستایا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جنگ کا اعلان اللہ نے دو جرم کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے، ایک سود کا معاملہ قرآن میں اور ایک حدیث میں اہل اللہ اور اولیاء اللہ کو ستانے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان سے دشمنی کرتا ہے اور جس سے اللہ دشمنی کرے اللہ اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے. ان نشان اکا هو الابتر، اس کی جڑ کٹ جاتی ہے پھر وہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو 10 مرتبہ لعنت پھینچ کے اس کا نام ابو جہل اور فرعون کی طرح لیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. زمین کا معاملہ، فرمایا کہ جس طریقے پہ انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اور وہ کئی مراحل سے گزرتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ جو زمین ہے یہ بھی بے آباد ہوتی ہے، بنجر اور ویران ہوتی ہے، تم اس کو دیکھتے ہو. اور یہ وتر الارض حامدۃ، یہ بالکل بنجر اور بے آباد ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس پہ پانی نازل کرتا ہے. حامدہ، یہ حامد کا مؤنث ہے اور یہ اسم فاعل ہے، حمد سے ہے. حمد ہا میم دال، بنجر اور بے آباد زمین کو کہتے ہیں. اور ربت، یہ رب غن سے ہے، ابھرنا، اونچا ہونا، اونچا اٹھنا. ربوہ اس مقام کو کہتے ہیں جو ابھرا ہوا ہو اور جو اونچا یا اونچے ٹیلے کی شکل میں ہو، اس کو ربوہ کہتے ہیں. بہیج، یہ صفت مشبہ ہے بہجتن سے، بہجہ شگفتگی اور خوشنمائی اور رعنائی کو کہتے ہیں. اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.